The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakara. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakara.
Alhamdulillah, Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله 1445 سنة ہجری کی 30 ذوالحج شریف ہے. مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام سے فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 30. جب تم رسولوں پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو, بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب یعنی درست دے پاؤں گی ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائے. مجھے آئے بائیں شائع کرتا, اپنے کہے پر میرے سبب اڑتا نہیں, بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مدنی چینل کے ناظرین اس وقت کشمیر میں موجود ہیں, چند بزرگ اسلامی بھائی یہ بھی ساتھ تشریف فرما ہے. آپ نے نام سنا ہوگا میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا, آپ کو رومی کشمیر کہا جاتا ہے, اور آپ نے اشعار کی صورت میں وعظ و نصیحت کا سلسلہ فرمایا. پوری دنیا میں میاں صاحب کا کلام پڑھا سنا جاتا ہے, خاص طور پر کشمیر میں تو ہر جگہ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پڑھا جاتا ہے, سنا جاتا ہے, اور دوران گفتگو بھی میاں صاحب کے اشعار بیان کیے جاتے ہیں. میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دو اشعار آئیے سنتے ہیں.
کسے نالے وفا نہیں کیتی اس دنیا بے اعتباری, نارے محبوب کوئی تھے تے نہ کسے دی سرداری, ایتھے کسے دے پیر نہ لگے سب ٹر گئے واروں واری, بندے آئے تھے دل نہ لاوی نہیں تے روسے جاندی واری.
امیر اہل سنت تشریف فرما ہے, امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ ان اشعار کی کچھ مزید وضاحت بھی فرما دیں.
میاں محمد صاحب کھڑی شریف والے رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ ہیں, اور ماشاءاللہ انہوں نے بڑے اصلاحی کلام ارشاد فرمائے جسے آپ نے سنا بھی. ان کے اشعار تصوف پر اور اصلاح اعمال پر, نیکی کی دعوت پر مشتمل, تو یہ اشعار جو دو پڑھے گئے یہ بھی نیکی کی دعوت پر مشتمل ہے. کسے نال وفا نہ کی تھی اس دنیا بے اعتباری, نہ کوئی محبوب رہا کوئی اچھے نہ کسے دی سرداری, یعنی اس دنیا نے کسی کے ساتھ بھی وفا نہیں کی, یہ دنیا بے اعتبار ہے, اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, بے بھروسہ ہی ہے, نہ یہاں کوئی پیارا باقی رہتا ہے, نہ یہاں کوئی سردار جو ہے یا کسی کی سرداری بادشاہی یہاں باقی رہتی ہے, سب کو فنا ہے. اچھے کسے دے پیر نہ لگے سب ٹر گئے واری واری, نہیں کوئی یہاں ٹک کر رہ ہی نہیں سکا, کسی کو یہاں رہنا نصیب ہی نہیں ہوا, جو بھی آیا اپنا وقت پورا کیا اور ٹر گیا, باری باری سب یہاں سے چل چلاؤ میں لگے ہوئے ہیں, کسی نے یہاں رہنا نہیں ہے. بندے آئے تھے دل نہ لاوی, نہیں تو رومیں گا جان دی واری. نہیں سمجھا رہے کہ یہاں چونکہ کوئی رہتا نہیں ہے, جو بھی آتا ہے جانے کے لیے آتا ہے اور اس کو جانا پڑتا ہے. باری باری سبھی ٹر گئے, سبھی چلے گئے. تو اے بندے اس دنیا سے دل مت لگانا, ورنہ اس دنیا کا ہو کر تو رہ گیا نا, جب دنیا سے رخصت کی باری آئے گی, تیری موت آئے گی, تو پھر روتا ہوا جائے گا کہ ہائے دنیا نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا. تو دنیا کے بدلے اللہ پاک سے یہاں دل لگا, مال کے بدلے مولا کی محبت اپنے دل میں بسا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے پسینہ آئے تو کیا کپڑوں سے پسینہ صاف کر سکتے ہیں, اور اگر قرآن پاک پڑھتے ہوئے قرآن پاک پر پسینہ لگ جائے تو اس بارے میں کیا حکم ہوگا, اور پسینے کے بچے کے بدی پھول بھی ارشاد فرما دیجیے. آپ مجھے میرے گھر والوں دعاؤں سے نواز دیجیے. جزاک اللہ خیر.
انسان کا پسینہ پاک ہوتا ہے, اور اگر وہ قرآن کریم پر لگ گیا, خود بخود لگ گیا, تو ظاہر اس میں ویسے بے ادبی بھی نہیں ہے. رائے یہ کہ نماز کے دوران پسینہ پوچھنا, بہار شریعت جلد پہلی پیج نمبر 631 مسئلہ نمبر 41, یوں ہی حاجت کے وقت پیشانی سے پسینہ پوچھنا, بلکہ ہر وہ عمل قلیل کہ مصلی یعنی نماز پڑھنے والے کے لیے مفید ہو جائز ہے, اور جو مفید نہ ہو وہ مکروہ ہے. مکروہ یا مکروہ تنزیہ مراد ہے, ناپسندیدہ. تو پھر اس میں وہ جیسے کہ تکبر کے طور پہ کسی نے پیشانی سے پسینہ پوچھا تو نماز مکروہ تحریر میں ہوگی, ناجائز ہو گنا. اور ویسے پوچھ لیا تو پھر یہ کہ ایک رکن میں تین مرتبہ ہاتھ اٹھانا جو ہے تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو کسی نے صرف ایک بار پوچھا پسینہ, لیکن اس میں یہ خطرہ ہے کہ دیکھنے والا پسینہ یوں گرائے گا کوئی نماز میں. عمل کثیر والے انداز میں اگر ایک بار بھی پسینہ پوچھے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی, اور اگر عمل کثیر نہیں تھا, عمل قلیل جو عمل کثیر کی ضد ہے, یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو یہ کیا ہوتا ہے, تو پھر نماز نہیں ٹوٹے گی. تو اب جیسے کہ یوں کر کے پسینہ سر جھکا کے جیسے یوں پوچھا, تو دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ یہ تو نماز میں نہیں ہے, یا اس کو ظن غالب ہوگا کہ یہ نماز میں لگتا نہیں ہے, نہیں نماز میں. تو ایسے فعل کو عمل کثیر بولتے ہیں, نہ بڑا عمل. تو نماز میں یہ عمل کثیر جو ہے نماز کے لیے مفسد ہے, نماز کو توڑنے والا ہے, نماز ٹوٹتی ہے. اور جو عمل کثیر نہیں ہے وہ عمل قلیل کہلاتا ہے, تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی عمل قلیل سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ کئی لوگ مسجد کے پیچھے یا دروازے کے قریب ہی آ کر بیٹھ جاتے ہیں, اس کی وجہ سے بعد میں آنے والے لوگوں کو جگہ نہیں مل پاتا, اور اس طرح خطبے کے دوران دروازے پر ہی مصلیوں کا رشک ہو جاتا ہے, تو آنے والے لوگ آگے کس طرح جائیں؟
اگر خطبہ شروع ہو گیا ہے تب تو جو بھی نماز کے لیے آیا اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا, فنائے مسجد میں نہیں مسجد میں, تو اس کو آگے نہیں بڑھنا ہے, وہیں بیٹھنا ہے. یہ لکھا ہوا یہی ہے. اب یہاں حرج کی صورت سمجھ میں آتی ہے کہ رش ہو کوئی دروازے پر سب بیٹھنا شروع کریں تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. تو ایسا بیٹھنے کا انداز کرے یا اتنا مطلب رعایت رکھے کہ آنے جانے کا رستہ بند نہ ہو اور لوگوں کو تکلیف نہ ہو, نہ جھگڑے بھی ہوں گے, مسائل کھڑے ہوں گے.
یہ صرف خطبے کا معاملہ نہیں ہوتا, خطبے کے علاوہ بھی لوگ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یعنی اللہ نیت بہتر جاننے والا ہے کہ وہ بیٹھتے بالکل نکڑ پر ہیں, جیسے امام صاحب نے سلام پھیرا پورا پھیرا ہے نہیں پھیرا, ان کا دوسرا قدم مسجد کے باہر ہوتا ہے, تو وہ فوری باہر نکلنے کے لیے بھی ایک تعداد ہوتی ہے کہ جو بالکل گیٹ کے پاس نماز پڑھے گی تاکہ فوراً باہر نکل سکے, تو یہ بھی مشاہدہ ہے.
یہ اور مخصوص لوگ, اس میں مخصوص طبقہ ہے. پہلے یہاں جب تھی نا اپنے سبزی منڈی تھی فیضان مدینہ کے پاس, اب یہ سبزی منڈی تو بہت دور چلی گئی ہے, تو یہاں مزدور ایک مزدور طبقہ آتا تھا، یہ نماز کے لیے آتے تھے تو بالکل وضو خانے سے اوپر آنے کی بھی بعض لوگ زحمت نہیں کرتے تھے، وضو کیا وہیں نماز پڑھی وہیں سے ٹر گئے. ان کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے ایک انہی کے زبان کا مبلغ بھی اسلامی بھائی کی ڈیوٹی لگی تھی کہ ان کو جمع کر کر کے نیکی کی دعوت دی جائے گی. یہ اندر آتے ہی نہیں تھے، بےچارے اتنی جلد بازی ہوتا ہے بازوں کی کوالٹی. پھر دیکھا دیکھی، حالانکہ مسجد کے اندر آنا اور پہلی صف پانا تو بڑے ثواب کا کام ہے، کہ حدیثوں میں اس طرح ہے کہ مطلب اگر پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں کیا ہے تو لوگ خورا اندازی کریں، اس کے لیے لاٹری نکالیں، مطلب میں پہلی صف میں ہوں، میں پہلی صف میں. بخاری و مسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر لوگ جانتے کہ اذان اور صف اول یعنی پہلی صف میں کیا ہے پھر بغیر قرآن ڈالے نہ پاتے تو اس پر قرآن اندازی کرتے، لاٹری نکالتے کہ پہلی صف میں بیٹھوں گا، ہاں پہلی صف میں نماز پڑھوں گا. اچھا بھائی وہ لاٹری نکالتے، قرآن اندازی کرتے، جس کا لک ہوگا اس کا نام نکلے گا کہ پہلی صف میں یہ بیٹھے. نہیں ایک وقت میں اتنے پہنچ جاتے ہوں گے نا، اب تو پہلی صف خالی ہوتی ہے، پیچھے دوسری تیسری بڑی مسجد میں یہی ہوتا ہے، وہ پیچھے صفے بننا شروع ہو جاتی ہے، پہلی صف کے کونے بار بار اعلان کرنا پڑتا ہے، پھر بھی نہیں بڑھتے آگے، نہ بڑھنے والے. امام احمد ابو سعید رضی اللہ عنہ سے راوی کہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اذان کہنے میں کتنا ثواب ہے تو اس پر باہم تلوار چلتی، آپس میں یہ تلوار چلاتے، لڑتے میں اذان بے اذان. تو یوں مت حدیثیں اذان اور صف پہلی صف کے لیے کیسی حدیثیں، زبردست مطلب اس میں شوق بڑھانے والا، لیکن ہم نہ سدھرے ہیں، کہا جاتا ہم نہ سدھرے ہیں نہ سدھریں گے، قسم کھائی ہے. ہم کو تو کوئی دے کے اذان دو گے تو لال نوٹ ملے گا، سو کا نوٹ، پھر ہو سکتا ہے کہ دکم پیل کر دیں، پہلی سب میں جو پانچوں نمازیں پڑھے گا اس کو 500 روپے ملیں گے، تو نوکری زندہ چھوڑ کے شاید یہاں بھیڑ ہو جائے لوگوں کی، پہلی سب کے لیے یہی بستر جما دیں، 500 دیہاڑے بن رہی ہے ثواب کے لیے، یعنی کروڑوں اربوں روپے ایک طرف، ایک نیکی ایک طرف، اربوں خربوں روپے سے نیکی خرید ہی نہیں جا سکتی کہ ہم چلو اس کو بیچاتی لے لیں، اس کو مطلب سیل نہیں ہوتی کہ اتنے پیسے دے دو تو یہ لے لو نیکی، اللہ مفت میں نیکی مل گئی، اللہ کا نام ملا تو اللہ کے ذکر سے نیکی ملے گی، اللہ کی یاد سے نیکی ملے گی، نماز و روزوں سے نیکی ملے گی، پیسوں سے خرید ہی نہیں آ سکتی، پیسوں سے ملے گی. ہاں کسی غریب کی مدد کر دو، اپنے اوپر زکات جو فرض ہے وہ ادا کر دو، وہ اپنے پیسے ہی دیے، تو اس کو نیکی خریدنا نہیں بولیں گے، وہ اللہ کی اطاعت کی فرما برداری کی نیکی ملے گی، ثواب ہے یہ الحمدللہ. تو وہ دور ہی چلا گیا، اب تو اذان تنخواہ دو تو اذان دے گا، ورنہ انہیں یہاں تک دیکھیں گے تنخواہ یہ گنتی پھر کے ایک اذان کے اتنے ہوئے، ایک اذان دینے کے اتنے روپیے ہوئے، 5,000 کا حساب. اور وہ دور تھا کہ اذان پہلے یہ تنخواہیں تھوڑی ہوتی تھی، نہ امام کی تنخواہ نہ مؤذن کی تنخواہ، لوگ ثواب کمانے کے حریص ہوتے تھے، اور مطلب یعنی کہ وہ لڑے آپس میں، میں اذان دوں میں اذان دوں گا، اب تو وہ تو اذان دے میں نہیں دیتا، تو اذان دے آپ اذان، مجھے شرم آتی ہے. اب جیسے جس تم کو شرم آتی ہے تو جو اذان دیتا ہے وہ اس کا الٹ ہوتا ہے یار، کوئی تو خدا کا خوف کرے یار. بڑا نازک دور آ گیا، بڑا نازک دور آ گیا. تو پہلے نہ امامت کی تنخواہ ہوتی تھی نہ اذان کی تنخواہ ہوتی تھی، لوگ کے شوقین ہوتے تھے اور اہل بھی ہوتے تھے، نیک لوگ ہوتے تھے، اہل علم، مطلب اتنا علم ہوتا تھا، اب تو بالکل دور ہوتے 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 پتہ نہیں بھاگ گئے، جا کر گرنا کہا انہوں نے، گرنا ہی کہیں گے، سنبھلنا تو ہے نہیں نا، اب دنیا بھی تعلیم حاصل کر رہی تو آپ بولتے ہو سنبھل گئے، آپ بولتے ہو سنبھل گئے، گر رہے ہیں لوگ، سنبھلے ہوئے وہ تھے جنہوں نے امت کو سنبھالا ہوا ہے، اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھ کر، جب نہ قلم کے ٹھکانے تھے نہ کاغذ کا کوئی ٹھکانا تھا، پریس اور یہ تو سوچنا بھی نہیں تھا اس دور میں، چمڑوں پر، پتہ نہیں پتوں پر یا کیسے کیسے چیزوں پر وہ لکھ کر زخیم کتابیں دے گئے، اور ایسی کتابیں اب بھی موجود جس کو مخطوطات بولتے ہیں، مخطوطات اس کی جمع، ہاتھ سے لکھے ہوئے، وہ اب بھی موجود ہیں، اب میوزیم میں اس کی زیارت کرو، چھاپنے والا کون، اور چھپے بھی ہیں، تو اتنی اتنی جلدیں ان کتابوں کی ہیں، اتنے اتنے والیومز ہیں، 30-35-40 کتنے کتنے والیوم بھی ہیں، کتابیں بھی بڑی بڑی، تو ان کو پڑھنا یہ آج کے لوگوں کے بس کا روگ نہیں ہے، پڑھتے نہیں ہیں، وہ کیسے لکھتے ہوں گے، اتنے علم دین کے حریص تھے، اور یہاں تک کہ پڑھنے والوں کی حالت یہ تھی، اس طرح کی کتاب ہاتھوں کی لکھی ہوئی یہ پڑھتے تھے، لے جاتے تھے باری باری پڑھتے تھے، یہاں تک وہ کہا جاتا ہے کہ کتابیں چاٹ جاتے تھے، چاٹ جانا یہ محاورہ ہے، اتنا اس کے حرص کے پڑھ ڈالتے تھے، مطلب ان کے حافظے سے کبھی ہوتے تھے، یاد بھی رہ جاتی تھی، اب ترقی کر گئے، دھول ترقی کی یار، ترقی پر تو وہ لوگ تھے جو اللہ اللہ کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں جھکے رہتے تھے، جن کو قرب الہی کی منزلیں ملی ہوئی تھی، اب تو خدا کی پناہ، مطلب اب بھاگے ضرور جا رہے ہیں، جہنم کی طرف لوگ بھاگے جا رہے ہیں، وہ جنت کی طرف بڑھے جا رہے تھے، ہمیں ان کا صدقہ نصیب ہو جائے، اور اللہ کر ہم بھی نیک بن جائیں اور نیکی کا ذہن بن جائے، تو یہ جو موجودہ ترقی جس کو ہم ترقی کہتے ہیں، حقیقت میں یہ وہ ترقی نہیں ہے جو اللہ کی رضا پانے میں ہمارا ساتھ، خیر ایسی ترقیاں ہیں، جنرل بات کر رہا ہوں کہ یہ وہ ترقی نہیں ہے جو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں سرخ رو کرے، ترقی پر وہ لوگ تھے جن کے آج بھی مزارات بنے ہوئے، ورنہ یہ بڑے بڑوں کی قبروں پر کتے لوٹ رہے ہوتے ہیں، بڑے سے بڑا سرمایہ دار مر جاتا ہے، ہزاروں لوگ جنازے میں ضرور جاتے ہیں، کائے کے لیے، سرمایہ دار سے عقیدت اس لیے نہ ان کے بیٹوں کو سیٹ کرنے کے لیے، یہ کچھ مل جائے گا یا اپنا کوئی کاروباری جو ہے معاملہ وہ سیٹ رہے گا ان سے، وغیرہ وغیرہ، اور اولیاء کرام کے جنازوں میں، قبرستان میں، تدفین میں جو لوگوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ ہوتے تھے، کیا ذاتی مفاد ہوتا تھا، عقیدت محبت کے، ان کے صدقے ہمارا کام ہو جائے، وہ ہوتا تھا، حضرت سیدنا بشر حافی رحمتہ اللہ علیہ کو بعد وفات کسی نے دیکھا، پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا، تو فرمایا کہ مجھے کہا گیا کہ تمہارے ساتھ جو بھی جنازے میں آیا اس کو ہم نے بخشا، تو میں نے اس کے یا اللہ کچھ اور بڑا اور کرم کر دیا، تو آخر وہ مطلب یہ کہا گیا کہ جو مطلب لے گئے تم سے محبت کرے اس کو بھی بخشا، تو الحمدللہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، حضرت بشر حفی رحمۃ اللہ علیہ ولی کامل گزرے ہیں، ہم سب کو اولیاء کرام سے محبت ہے الحمدللہ، دعوت اسلامی مت چھوڑنا کبھی، یہ ولیوں کی محبت کے جام ہم کو پلاتی ہے گول گول کے الحمدللہ، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی محبت کے جام ہم کو پلاتی ہے، تو یہ دعوت اسلامی چھوڑنے والی نہیں ہے، عشق رسول کا جو جام یہاں پینے کو ملتا ہے وہ کہیں ملتا ہو تو مجھے پتہ دے دیجیے گا اس کا، تو اس دعوت اسلامی آپ کی اور آپ کی ہے، اس کو چھوڑنا مت، کسی حال میں مت چھوڑنا، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد،
اس سالن کی ہڈیاں یہ اصل گردن کی ہڈیاں، دونوں گردن کی بوٹیاں ہیں، تو ان کے بیچ میں یہاں دیکھو وائٹ نظر آ رہا ہے، یہ وائٹ وائٹ جو نظر آ رہا ہے یہ ہے حرام مغز، جس کا کھانا جائز نہیں ہے، اور اس میں یہ تقریبا اس میں نکل کر گیا شاید سالن میں مکس ہو گیا ہو یا دونوں میں نکل گیا ہو، واللہ اعلم، تو بہرحال یہ کہ جب بھی سالن پکائیں، گردن کی بوٹیاں، چانپ کی بوٹی میں ہوتا ہی ہے، کمر کی بوٹی میں ہوتا ہے، پہلے گوشت فروش اس کو پھینک دیتے تھے، اب شاید نہیں پھینکتے، کیونکہ عام دنوں میں بقرعید کے علاوہ بھی میں نے دیکھا کہ یہ ہوتی ہیں یہ چیزیں، تو ان کو نکالنا ضروری ہے، سالن دھوتے ہوئے نکال لیا کریں جو کھانا پکائیں، وہ
سالن دھوتے ہوئے بھی نکالنے میں، گوشت دھوتے نا نکالنا تھوڑا یہ آسانی سے شاید نہ نکلے، چھری سے اس کو نکالنا پڑے گا، تو یہ حرام مغز کہلاتا ہے، یہ گردن یا سر جو بھیجا ہے نا مغز، مغز سے بھیجے سے یہ بالکل یعنی کہ جڑی ہوئی ایک سفید ڈوری یہ بیک بون سے ہوتی ہوئی پوری ریڑھ کی ہڈی کے اندر ہوتی ہے, یہ سمجھ لو پوری گردن اوپر سے شروع ہوئی دماغ سے بیجے سے جڑی ہوئی ہے. اب یہ چلتے ہوئے وہ جہاں ہم بیٹھتے ہیں جیسے تو جہاں ریڑھ کی ہڈی ختم ہوتی ہے تو ریڑھ کی ہڈی کے اینڈ تک یہ پوری ڈوری وائٹ وائٹ ہوتی ہے. اس کا کھانا جائز نہیں ہے, گناہ ہے, یہ حرام مغز کہلاتا ہے, اس کا نام ہی حرام مغز ہے. تو پہلے تو ہم نے دیکھا تھا کہ نکال دیتے تھے گوشت فروش, اب نہیں نکال رہے, اب وزن میں چلا رہے. یہ تو بیچنے کی چیز ہی نہیں ہے نا, تو اس کو کھانا ہی جائز نہیں ہے. یا ان کو بھی پتا نہیں ہوتا, خدا بہتر جانے, اور لوگوں کو بھی پتا نہیں ہوتا, ان کو ٹیسٹ آتا ہوگا کہ واہ بھائی وہ ہڈی میں بھیجا آ گیا, بھیجے سے ملی ہوئی ہوتی ہے نا, لیکن یہ بھیجا نہیں ہے. تو اس کو نکالنا ضروری ہے. اب مجبوری کی صورتیں ہیں, یہاں کے پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو, اور یہ سالن میں پکا بس شوربے میں اس کے جو اجزاء باریک باریک جو بھی ذرے ہیں یا اس کا وہ عرق ہے وہ تو پورے شوربے میں پھیل گیا, لیکن اس کو چونکہ حرج کی صورت ہے اور تو اس لیے وہ علماء اس کو کھانے کی اجازت دیتے ہیں اس شوربے کو, حرام مغز کو نہیں. تو یہ جتنا حصہ اب بھی ہاتھ میں آ گیا اس کو نکال دیا جائے, کھایا نہ جائے. یہ غالباً چربی کی طرح جم بھی جاتا ہے, چکناٹ ہوتی ہے اس میں. یہ قربانی یا گوشت کھاتے ہوئے ایک بار وہ اس میں آ گیا میرے, اس میں عیسائی بھائی نے مجھے بولا کہ اس کا بنا لیتے ہیں, یوں ایک کلپ ہم نے ہاتھوں ہاتھ بنایا تھا کہ چلو اس سے امت کی رہنمائی ہوگی.
اس معلومات کا حاصل ہونا ایک مرد اور ایک عورت کے لیے کس حد تک ضروری ہے, کس مرد کس عورت کے لیے اس کے علم کے معلومات کی کس اس کی حد کیا ہوگی؟
اصول جو ہے نا اس کے مطابق مجھے تو یہ واجب علوم میں سے لگتا ہے, اور فرض جو فرض ہے جس سے بچنا وہ فرض علوم میں. دم مسفوح جو ذبح کے وقت خون نکلتا ہے یہ قطعی حرام, ناپاک, پیشاب کی طرح ناپاک جو ذبح کے وقت نکلتا ہے, تو اس کا جاننا فرض کہ کیونکہ یہ کھانا حرام ہے نا, قطعی حرام ہے یہ خون اور ناپاک بھی ہے. ایک قطرہ پوری دیگ میں اس خون کا چلا گیا پوری دیگ کو ناپاک کر دیا. تو جو حرام ہے جس کا کھانا اس کا سیکھنا فرض, جبکہ وہ قطعی حرام ہو. کہ مکرہ تہذیب میں بھی بعض اوقات حرام کہا جاتا ہے, تو وہ ایکچولی حرام ظنی ہوتا نا, تو بہرحال اس کو ڈرانے کے لیے علماء نے لفظ حرام کے لوگ ڈرے. مکرہ تہذیب میں ذرا ایک اکثریت ہے جو سمجھتی نہیں ہوتا ہی کیا یہ. تو ان کا سیکھنا کہ جن کا کھانا مکرہ تہذیب ہو ان کا جاننا واجب, سمجھ میں یہی آتا ہے جو اصول ہے اس کے مطابق. لیکن 7 کروڑ افسوس کے بڑے بڑوں کو نہیں پتا, بڑے بڑوں کو. میں نے تو ایک بار نہیں, کئی سال ہوئے طلبہ کرام جمع ہوئے تھے اور یہ چیزیں مطلب کوئی 15-20 سال تو ہو گئے ہوں گے,
جی ہاں
زیادہ ہو گئے ہوں گے, جمع کر کے
اچھی کا تھا.
ہاں ہم نے بکرا کٹوایا تھا کسی کے حقیقے کا چھت پہ آپ کی, اور وہ چیزیں دکھا دکھا کر اس کی وہ ویڈیوز اور بنی تھی کہ یہ یوں ہے, اس کو یہ بولتے ہیں, اس کو یہ بولتے ہیں, لوگوں کو پتا ہی نہیں.
حدود پر امتحان لیا تھا آپ نے,
حدود بھی نہیں پتا ہوتے ہوتے کیا.
پھر ہم نے ایک وہ ڈرائی فروٹ کا منگوایا تھا پیس, اور پھر وہ دکھا کر بتایا تھا کہ گدود اس طرح کے ہوتے, پھر گدود نکال کے پھر بتایا گئے تھے.
گولیاں ہوتی ہیں, لمبی گولیاں بھی ہوتی ہیں اس کی, چھوٹی گولیاں بھی ہوتی ہیں, ریڈ بھی ہوتی ہیں, اور کچھ واٹر کلر سے ملتی جلتی بھی ہوتی ہیں. اس سب سیکھنا ضروری ہے, لیکن کون سیکھا ہے یہ بھی مسئلہ ہے, اور کہاں سیکھا ہے. ایسی کلاسیں کون لگا کہ پورا بکرا کاٹ کے نکال نکال کے دکھائے, کیونکہ ویسے تو ان چیزوں کا جمع تو ہو سکتی ہے, گوشت فروشوں سے ترکیب بنائی جا سکتی ہے کہ وہ جو خود ہی جا کر ان کی دوستی ہو تعلق ہو. تو اب تو اپنی مجلس بھی ہے ماشاء اللہ, تو ان سے مل جل کے یہ چیزیں سب اکٹھی کر لی جائیں نکالنے, اب وہ اس کا جو جانتا وہ کلاس لگا سکتا ہے. لیکن اس میں بھی بات چیز ایسی ہے کہ جو دکھانا یہ سوشل میڈیا کا دور ہے.
لیکن یہ جہاں جہاں اس کی ضرورت ہو وہاں پر انٹرنلی تو کیا جا سکتا ہے نا, جیسا آپ جو کہہ رہے ہیں جیسے ایک تو یہ تو چینل ہے, لیکن آپ جو فرما رہے ہیں جیسے مثال کے طور پر ہمارے طلبہ کرام ہیں یا اس طرح کی اور جگہیں ہوتی ہیں, وہاں پر ایک آدھ بکرا ذبح کر کے اس کا باقاعدہ جیسے 22 اجزاء جو آپ نے آداب تعام میں دیے ہیں, جس میں حرام بھی ہیں مکروہ بھی ہیں مختلف ہیں, تو ان کی لسٹ ان کے نام ہیں اور نام کی کچھ میں ڈیفینیشن بھی ہے اور گوشت فروش بھی وہاں موجود ہے جیسے کہ ہم کرتے ہیں, اور اس کو یہ اجزاء کا جو بھی جز عضو ہے اس کا نام بتایا جائے اور وہ وہاں پر یہ دکھائے تو اس کے احکام بیان کیے جا سکتے. تو یہ 1 سے 100 تک, 100 سے 200 تک, 200 سے 1000 تک, تو یوں یہ اطلاع کر مطلب یہ معلومات پہنچے. پھر انہوں نے ممبر و محراب پر جا کر بیانات کرنے ہوتے ہیں, تو پھر اگر ہو سکتا ہے کہ عام عوام تک ان کے ذریعے معلومات پہونچے تو وہاں یہ کہ کیونکہ ویڈیو کا سلسلہ نہیں ہوگا تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو نہیں دکھانے جیسی ہوتی ہے لائیو میں, تو کم از کم یہ کہ معلومات کے طور پر تو علم کے طور پر تو یہ پہنچائی جا سکتی ہیں.
بالکل, ذبح کرنا بھی سکھانا چاہیے گوشت فروشوں کو, جمع کر کے جو اپنی ترکیب ہے ان کو یہ ذبح کرنے میں بے سے مسئلے کرتے ہیں بازو کا, کس طرح ذبح کرنا ہے اور کتنا ذبح کرنا ہے.
جی ہاں,
وہ مطلب ظلم کر رہے ہوتے ہیں وہ پتہ ہی نہیں ہوتا, گردن موڑ دیتے ہیں بیچاروں کی بکروں کی, کتنی تکلیف ہوتی ہے.
آپ نے
اضافی تکلیف ہے,
بہت اچھی رہنمائی فرما رہے. ہزارہ ہزاروں طلبہ کرام جامعۃ المدینہ میں ہیں ہمارے, مطلب دعوت اسلامی کے تحت کمی تو نہیں ہے, تو اگر یہ اتنی زبردست معلومات علم ہے اگر یہ پھیلے تو.
جی جی, یہ مختصر سے اس کی ویڈیو بنے نا.
جی,
پہلے سے ترکیب وہ اپنے بہت چیزیں ہوں اور نپے تلے انداز میں اس کو بتا کر وہ اس کو, تجھے خالی طلبہ کو نہیں سب کے لیے مفید ہے.
جی ہاں,
گوشت کھاتا کون نہیں یار, ہر مسلمان گوشت تو کھاتا ہے, بلکہ ہمارے لیے تو یہ الفاظ بھی کہے جاتے ہیں, لوگ گوشت کھا رہے ہیں گوشت خور مسلمان ہے, ہم تو یہاں بھی کھائیں گے گوشت جنت پہ بھی کھائیں گے انشاءاللہ. جنت کی بھی بہت عالی شان نعمت ہے گوشت, یہ اللہ کا کرم ہے, یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی, شکر گزار بندے کہیں بن جاتے ہیں. تو بہرحال اس میں کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا یہ معلوم تو ہونا ہی چاہیے, پتھر کنکر کوئی نہیں کھاتا معلوم چل جاتا ہے, منہ میں آتے تھے کچ کر کے بولتا ہے نکال دیتے ہیں, یہ بولتے نہیں ہیں, اس لیے ان کو سیکھنا پڑے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر علیہ سنت دامت برکات مولا علیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بندہ شروع میں گناہ کرتا ہے تو گناہ کرتے وقت, گناہ کرنے کے بعد اس کو ندامت ہوتی ہے, شرمندگی ہوتی ہے, وہ توبہ کرتا ہے, لیکن توبہ کے بعد پھر گناہ کر بیٹھتا ہے, پھر گناہ کرتے کرتے وہ اس حالت کو پہنچ جاتا ہے کہ اب گناہ کرتے وقت نہ تو اس کو کوئی ڈر لگ رہا ہوتا ہے, کوئی خوف ہو رہا ہوتا ہے, اور نہ ہی گناہ کرنے کے بعد اس کو ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے. اگر کسی شخص کی ایسی حالت اور کیفیت ہو جائے تو اب وہ کیا کرے, ایسے شخص کے لیے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں.
سر, بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نقطہ بلیک پوائنٹ بنتا ہے, یا اس کا مضمون نرس کر رہا ہوں, تو جو توبہ کرتا ہے تو بلیک پوائنٹ مٹ جاتا ہے, پھر گناہ کرتا ہے پھر بلیک پوائنٹ اس کا بنتا ہے کالا, پھر یہ گناہ کرتا ہے کرتا ہے دل اس کا سیاہی بڑھتے بڑھتے وہ بلیکنیس بڑھ کے اس کے دل کو اس کے ہارٹ کو بلیک کر دیتے ہیں, دل کالا پڑ جاتا ہے. اب یہ اس کے مسائل جو ہے نا, جو آپ نے بتایا نا کہ تو یہ ہے بہت مطلب معاملہ خطرناک ہے, دل جب سخت ہو جائے نصیحت اس کو اثر نہیں کرتی, اب اس کے بس وہ برباد ہی ہے اس کے لیے, اس لیے وہ مایوس نہ ہو. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دلوں کو بھی زنگ لگ جاتی ہے, جس طرح لوہے میں پانی لگنے سے زنگ لگتی ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی جلا صفائی کس چیز سے ہوگی؟ فرمایا کثرت سے موت کو یاد کرنے اور تلاوت قرآن سے. تو یہاں زنگ کا الفاظ ہے, وہ سیاہ بلیک کا بھی الفاظ, یہ بھی الفاظ ملتے ہیں. دوبارہ لے کے دل کی صفائی کے لیے یہ موت کی یاد اور تلاوت قرآن یہ بڑے مفید ہیں, جس کو واقعی ہر وقت موت یاد رہے وہ گناہ کرے کیسے ڈرے گا نا, اللہ کرے کہ ہمیں موت یاد رہے, روزانہ جو موت کو 20 مرتبہ یاد کرے تو اس کے لیے بھی شہادت کا رتبہ ہے, وہ مرے تو شہید ہے.
دل پر جو سیاہ نقطہ لکھنے والی حدیث پاک ہے اس کے آخر میں بھی یہی الفاظ ہیں کہ یہ قرآن پاک میں جو فرمانا ہے کلّا بلران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے بلکہ ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے. سو یہ سیاہ نقطہ لگ کے پھر زنگ ہی لگتا ہے اور زنگ لگنے کا علاج ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا.
اب اس کو یوں ذہن بنا کے مجھے اس کا علاج کرنا ہے تو اس کا مطلب اس کا وہ معاملہ بھی ہے نہیں, وہ چاہتا ہے کہ اصلاح ہو تو اس کے لیے وہ سچی توبہ, سچی توبہ, بے شک دو رکعت نماز توبہ پڑھے اور اس کے بعد توبہ کرنا انسب, یوں توبہ کرے انشاءاللہ یہ کہ رب کی بارگاہ میں توبہ کرے گا تو اس کے دروازے توبہ کے کھلے ہوئے, یعنی کوئی ایک بار نہیں, سو بار نہیں, لاکھ بار بھی توبہ کرے اس کی توبہ قبول ہے. رب کی رحمت بہت بڑی ہے, بہت بڑی ہے. مگر یہ گناہ سے توبہ کرتے وقت یہ ذہن بنانا کہ بھائی لاکھ بار کہا تھا نا تو ایک بار اور گناہ کر لیتے ہیں یار, پھر توبہ کر لیں گے, چلو ایک گناہ اور کر لیتے ہیں پھر توبہ کر لیں گے, یہ مراد نہیں ہے. توبہ کے ارادے سے گناہ کرنا یہ زیادہ خطرناک ہے. مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ نے مرآت المناجی میں لکھا ہے کہ توبہ کے ارادے سے گناہ کرنا یہ کفر ہے, بہت خطرناک ہے, اللہ کی نافرمانی. لیکن ارادتن کر کے پھر اب کسی کو, جیسے آپ نے دنیا بھی مثال کہ کسی کو مطلب چانٹا مارا سوری گھونسا آ رہا, نیت ہے نا گھونسا آ رہا ہے پھر گناہ کروں گا, گھونسا مارا ویری سوری, پھر اب وہ نیت ہے کہ ابھی کر لیں گے, ابھی لات آ رہی ہے کہ کسی کو ماروں گا, ہوں بھی ماہر کک مارنے میں, سنبھل کے ذرا اور ماری اس کو کک. اب آپ بتائیں آپ کی سوری سپاری کب تک چلے گی, آخر اس نے بھی تو کچھ کر ڈالنا ہے نا. پھر یہ دنیا بھی مثال آپ کو سمجھانے کے لیے, تو رب تو ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے, تو اگر کوئی گناہ کرے اس کی نافرمانی کرے اور پھر یہ نیت اس کے ذہن میں ہو کہ میں نے گناہ تو دوبارہ کرنا ہے, سہبارہ کرنا ہے, توبہ کر لوں گا, تو یہ خطرناک 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 ترین کہ گناہ توبہ کے ارادے سے گناہ کرنا کفر. ایک بزرگ فرماتے ہیں ایک گناہ کرنے والے گناہ کے ظاہر نہ ہونے اور کسی کے نہ دیکھنے سے دھوکہ مت کھا, کسی وقت بھی تیرے خفیہ گناہ یعنی جو تو نے چھپ کر گناہ کیے ہیں ان سے پردہ ہٹ سکتا ہے, اور اللہ کے علم کا سہارا مت لے, اچانک اللہ کا عذاب تجھ کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے, بلکہ گناہوں پر غم پریشانی لجاجت یعنی ندامت شرمندگی تضرع یعنی رونا دھونا اور گڑ گڑانا اس کو ہمیشہ اپنا اوڑھنا بچھونا بنا. اس معاملے میں اگر کوئی نفع مند شے ہے تو وہ توبہ و ندامت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے. افضل اوستا محمد سے سوال کر رہے ہیں, کہہ رہے رکوع اور سجدے میں ایک ہی مرتبہ تسبیح پڑھنے کی عادت بنا لینا یہ کیسا ہے؟
رکوع سجود میں ایک بار تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم ایک ایک بار پڑھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے, اور اس کی عادت بنانا تو بالکل مناسب نہیں ہے, کہ سنت چھوڑنے کی عادت بنانا بھی کوئی کمال تو نہیں ہے. تو اس کے تعلق سے بہار شریعت میں لکھا ہے رکوع یا سجدے میں تین بار تسبیح ادنا درجہ یعنی کم از کم درجہ یہ کہ تین بار تسبیح کہے, یہ کم از کم تین بار کہے, کہ اس سے کم میں سنت ادا نہ ہوگی, اور تین بار سے زیادہ کہے تو افضل ہے مگر ختم طاق عدد پر ہو, مثلا پانچ سات نو اوٹ پر ختم ہو. ہاں اگر یہ امام ہے اور مقتدی گھبراتے ہو تو زیادہ نہ کریں. مزید کہ حلیہ میں عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ وغیرہ سے ہے کہ امام کے لیے تسبیحات پانچ بار کہنا مستحب ہے. بہتر یہ کہ امام بھی پانچ مرتبہ تسبیحات کہے. حدیث پاک میں کہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی رکوع کرے اور تین بار سبحان ربی العظیم کہے تو اس کا رکوع تمام یعنی پورا ہو گیا, اور یہ ادنا درجہ ہے یعنی کم از کم درجہ ہے. اور جب سجدہ کرے اور تین بار سبحان ربی الاعلیٰ کہے تو سجدہ پورا ہو گیا اور یہ ادنا یعنی کم از کم درجہ ہے. اور رکوع اور سجدے کے تعلق سے دار الافتاء اہل سنت کا بڑا پیارا فتویٰ ہے, رکوع اور سجدے میں کم سے کم تین بار تسبیحات پڑھنا سنت ہے. تسبیحات رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ تین بار پڑھنا سنت ہے. اور امام کے لیے افضل یہ کہ وہ پانچ بار پڑھے تاکہ پچھلے مقتدی تین بار بآسانی پڑھ لیں گے, اور پانچ سے زیادہ تسبیحات امام پانچ سے زیادہ تسبیحات نہ کہے کہ لوگ مشقت میں پڑ جائیں گے, یا یوں کہیے پڑھ سکتے ہیں, اور انہیں مشقت و تکلیف میں ڈالنا درست نہیں. اور پانچ مرتبہ پڑھنے میں بھی اگر لوگوں کو مشقت محسوس ہو, مشقت بنے محنت یا برڈن محسوس ہو, اس کو بوجھ محسوس ہو, تو پھر قدر مسنون پر ہی اکتفا کرے, یعنی تین مرتبہ ہی پڑھے امام بھی. یہ بڑا اچھا مطلب ہے کہ احادیث مبارکی کی روشنی میں یہ خلاصہ ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. محمد شریف سوال کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ایسا کہنا کیسا ہے کہ ہم جہنم میں کیسے جائیں گے, جہنم میں جگہ ہی نہیں ہے, جو گئے ہیں وہ جہنم کی دیواروں پر بیٹھے ہیں.
جہنم ہم کیسے جائیں گے, جگہ ہی نہیں ہوگی, یوں
جہنم میں جگہ ہی نہیں ہے.
تو پہلے اگر جھونک دیا گیا آپ کو تو پھر یہ نہیں, یہ خطرہ نہیں لگتا آپ کو, تو یہ جہنم کا مذاق اڑانے والی بات ہے. اور یہ مفتی صاحب فرما رہے ہیں کفر ہے جنت کا مذاق اڑانا, جہنم کا مذاق اڑانا.
لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ, جہنم کو تو بھرا ہی جائے گا جو نافرمان ہوں گے. اور یہ تو بالکل اس طرح کا مذاق کرنا کہ ہم جائیں گے کیسے, نعوذ باللہ, یہ تو قدرت کا ایک طرح سے انکار بھی اس کے اندر لازم آ رہی ہے.
تو مفتی صاحب یہ تو آج ہم اس عنوان کو پہلے بھی ہم نے اس طرح کا عنوان لیا ہے, میں تمام دیکھنے سننے والے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں سب سے عرض کرتا ہوں, خدا را اس سوشل میڈیا کا جو اس پر جو رجحان بڑھ رہا ہے اور اس پر جیسی تیسی ویڈیوز جو جاری کرنے والے کر رہے ہیں اور جس جس طرح کی گفتگو کرنے والے کر رہے ہوتے ہیں, کوئی بات کرنے کا ٹھکانہ نہیں ہوتا, کوئی طور طریقہ نہیں ہوتا, کوئی ادب نہیں ہوتا, کوئی تمیز نہیں ہوتی, الفاظوں کا انتخاب نہیں ہوتا, اور اللہ پاک اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, دیگر انبیاء کرام, صحابہ کرام, اولیاء کرام کے بارے میں جس انداز اور جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں, ایک اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے صحابہ اور اولیاء کرام اور اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ انداز یہ اچھا انداز نہیں ہوتا. لیکن جس کی جو مرضی آئی جس طرح کا بولتا چلا جا رہا ہے, کفر بکرے ہیں, پتہ نہیں کیسے کیسے بکواسے کریں, مہربانی کریں, مطلب کہ صرف سننے کی حد تک ہی بندہ چلا جاتا ہے, پتہ نہیں کہاں کا نکل جاتا ہے. اپنے آپ کو واپس لائیں, سوشل میڈیا کے اس فتنے سے خود کو بچائیں. اس سوشل میڈیا پر آنے والے طرح طرح کے انداز اختیار کر رہے ہوتے ہیں. اللہ پاک آپ کا میرا ایمان سلامت رکھے, مہربانی کریں, اپنی قبر و آخرت پر ہم رحم کریں, اور ان تمام تر جو فتنہ پھیلانے والی ویڈیوز ہوتی ہیں, دین ایمان اخلاق برباد کرنے والی جو ویڈیوز ہوتی ہیں, امیجز ہوتے ہیں, تحریریں ہوتی ہیں, خدا را خود کو اس سے بچائیے.
اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے, اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے. قرآن کریم میں لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ, ہم جہنم کو ضرور بھریں گے, تو اللہ نے جب وعدہ فرما لیا تو سب سما جائیں گے یقیناً. اور یہ تو مذاق اڑانے والے نے جس طرح بھی کیا مذاق اڑایا, تو اس کو تو توبہ کر کے نئے سرے سے اسلام قبول کرنا ہوگا. اگر نکاح تھا تو وہ بھی ٹوٹ گیا اس کا. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے اسی آیت مبارکہ کو اپنے ایک شعر میں اس طرح اس کو شامل کیا ہے, لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمْ تھا وَعْدَ اَزَلِ, نہ منکروں کا عبث بد عقیدہ ہونا تھا. ہم جہنم کو ضرور بھریں گے, یہ اللہ پاک کا ہمیشہ کا یہ ہمیشہ سے یہ وعدہ ہے, ازل سے وعدہ ہے. اور جو منکر ہوئے، انکار کیا، جس نے اللہ اور رسول کا انکار کیا، اور جو بھی مطلب اسلام سے نکلا سمجھے، تو یہ نا بدعقیدہ ہوا، تو نہ منکروں کا عبث بدعقیدہ ہو رہا تھا کہ یہ ایسے ہی بیکار، عبث بنے بیکار، ایسے ہی بیکار یا فضول بدعقیدہ نہیں ہوئے، ان لوگوں سے جہنم کو بھرا جائے گا، یہ اپنے آپ کو جہنم کے لیے پیش کر رہے ہیں. اللہ پاک ہم کو جہنم کا ایندھن نہ بنائے، اللہ پاک اس جہنم کی بھرتی میں ہمارا حصہ شامل نہ فرمائے، ہمیں اسے نجات بخشے، ہم انشاءاللہ جنت میں آقا کے قدموں میں رہیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakira. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakira.